میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، هل يستوي هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم۔ ترجمہ کنز الارفان، اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے، اس کا آقا اسے جدھر بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، تو کیا وہ اور دوسرا وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے، یا دونوں برابر ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، ذوالحج شریف کی 18 تاریخ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عرس پاک ہوتا ہے، تو آپ صحابی رسول ہیں، دور کے رشتے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں، آپ نے چوتھے یا پانچویں نمبر پر اسلام قبول کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، بہت فضیلت والے ہیں آپ۔ دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے، اور 12 سال تک خلافت کے فرائض ادا فرمائے، اور آخر 18 ذوالحج کو انتہائی مظلومیت کے ساتھ مدینہ پاک میں شہید ہوئے۔ بڑے فضیلت والے صحابی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، عثمان غنی کی شفاعت سے بے حساب جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ 70,000۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے نکاح میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں، یہ فضیلت تمام مخلوق میں اور کسی کو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان سراپا نور ہے۔ عرض کیا گیا، نور کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، میں نے ایک ایک کر کے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کیا، اس لیے اللہ پاک نے عثمان کا نام ذوالنور رکھا ہے، جنت میں ان کا نام ذوالنورین ہے۔ نبی کے نور 2 لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، نبی کے نور 2 لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے ابتدا میں پارہ 14 سورہ نحل کی 76 نمبر آیت سننے کی سعادت حاصل کی. اس آیت کریمہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہوئی ہے. آئیے اس آیت کریمہ کو سنتے سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ, اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی. یہ دو شخصوں کی مثال ہے. ترجمان القرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ دو شخص جن کی یہاں مثال بیان کی جا رہی ہے, ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرا آپ کا ایک غلام ہے جو غیر مسلم تھا. ان کی مثال کیا بیان ہوئی؟ فرمایا احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہ لا یأتی بخیر. ترجمہ کنز الارفان, ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے. اس کا آقا اسے جدھر بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا. یہ اس غیر مسلم غلام کا ذکر ہے جو بالکل ہی بیکار ہے, کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کرتا, اپنے مالک پر بس بوجھ بنا رہتا ہے. جہاں بھی چلا جائے, جس رخ پر بھی چلا جائے, کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نا کہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا, بس اس شخص کا بھی یہی حال ہے. ایک شخص یہ ہو گیا اور دوسرے کے متعلق فرمایا تو کیا وہ اور دوسرا وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ خود بھی صراط مستقیم پر ہیں, سیدھے رستے پر چلتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی عدل و انصاف کا درس دیتے ہیں. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. یعنی غیر مسلم اور مسلمان برابر ہو ہی نہیں سکتے. وہ شخص جو بیکار ہے, کسی کام کا ہی نہیں ہے, کوئی کام درست کرتا ہی نہیں ہے اور غیر مسلم ہیں, اور ایک شخص ہے جو عدل و انصاف کرتا ہے اور عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے, عدل و انصاف کا درس دیتا ہے, صراط مستقیم پر چلتا ہے, رب کی عبادت کرتا ہے, رب کی اطاعت کرتا ہے, رب کی فرما برداری کرتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں برابر ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بس جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح غیر مسلم اور مسلمان بھی برابر نہیں ہو سکتے, فرما بردار اور نافرمان بھی برابر نہیں ہو سکتے. لہذا دنیا اور آخرت میں عزت, شان, بلندی, عظمت کا حقدار وہ ہے تو صرف وہ جو فرما بردار بندہ ہے. عزت کا حقدار کون ہے؟ جو فرما بردار ہے. ہاں, عزت والا کون ہے؟ جو فرما بردار ہے. عظمت والا کون ہے؟ جو فرما بردار ہے, جو رب کی نافرمانی سے بچتا ہے, رب کی اطاعت کرتا ہے, صراط مستقیم پر چلتا ہے, جو نمازوں کا پابند ہے, جو سنتوں کا پابند ہے, جو اپنا وقت نیکیوں میں گزارتا ہے, جو گناہوں سے بچتا ہے, ہاں بد زبانی سے بچتا ہے, لوگوں کو تکلیف دینے سے بچتا ہے, ہاں تو وہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں بلند شان والا ہے. اور وہ بندہ بیکار ہے جو رب کا نافرمان ہے, وہ کسی نعمت کا حقدار بھی نہیں ہے. جی ہاں, ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا, جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے, وہ بندوں سے محبت بھی فرماتا ہے, پھر انہیں عذاب کیسے دے گا؟ رب نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے, بندوں کو پیدا فرمایا ہے, جب اس نے پیدا فرمایا اور محبت بھی فرماتا ہے تو پھر عذاب کیسے دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بنی اسرائیل یہ سوال کرتے کہ جب تو نے مخلوق کو پیدا کیا, بندوں کو پیدا کیا, تو بندوں کو عذاب کیوں دے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ, کھیت میں گندم بو لیجیے. آپ کو حکم ہوا کہ آپ کھیت میں گندم کا بیج بو لیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیج بو لیا, فصل پک گئی. حکم ہوا ہے موسیٰ اسے کاٹ لیجیے. اب فصل کاٹ لی گئی. حکم ہوا کہ اس کے دانے الگ کر لیجیے. آپ نے وہ دانے الگ کر دیے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کیا بچا؟ کہے تو بھوسا بچا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کیا اس بھوسے میں کوئی بھلائی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ نہیں مولا, یہ تو بیکار ہے, بھوسا کس کام کا ہے, یہ تو کسی کام کا نہیں ہے, یہ تو بیکار ہے. اللہ پاک نے فرمایا بس اے موسیٰ, جو بندہ اس بھوسے کی طرح بیکار ہے میں اسے عذاب دوں گا. اے موسیٰ, جو بندہ اس بھوسے کی طرح بیکار ہے میں اسے عذاب دوں گا. تو پتا چلا جو غیر مسلم ہے بالکل کسی کام کا نہیں ہے, جو غیر مسلم ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے, بس کھاتا ہے, پیتا ہے, تون نکالتا ہے, بس شر ہی شر پھیلاتا ہے, وہ بیکار ہے, وہ بیکار ہے. جو رب کو نہیں مانتا وہ کس کام کا ہے, جو اسلام کو نہیں مانتا وہ کس کام کا, جو دین کو نہیں مانتا وہ کس کام کا, جو شریعت کو نہیں مانتا وہ کس کام کا, وہ بیکار ہی ہے. آخرت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا, اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہوگا. کہاں سے مقام اور مرتبہ ہوگا؟ دنیا میں بھی مقام اور مرتبہ کس کو ملتا ہے؟ جو کچھ کام کرتا ہے, کچھ محنت کرتا ہے, جو لگن سے کام کرتا ہے, دل جمعی کے ساتھ کام کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, اسی کو مقام ملتا ہے, اسی کو عہدے ملتے ہیں, اسی کو اچھی جاب ملتی ہے. جو اچھا پڑھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں دل لگاتے ہیں, گھومتے پھرتے نہیں ہیں, گھومتے پھرتے نہیں ہیں, دل لگاتے ہیں, دل لگا کر پڑھتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے. اور پھر ظاہر ہے جب وہ دل لگا کر پڑھتے, دل جمعی کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور تو پھر وہ ترقی بھی کرتے ہیں, پھر اس انہیں اچھی نوکریاں بھی ملتی ہے, پھر اچھے مقام بھی ملتے ہیں, اچھے عہدے بھی ملتے ہیں, اچھے مرتبے بھی ملتے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, اشراق چاشت بھی ادا کر رہے ہیں, پانچوں نمازیں باجماعت پہلی صف میں پڑھ رہے ہیں, سنتوں پر بھی عمل کر رہے ہیں, نگاہوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں, زبان کی بھی حفاظت کر رہے ہیں, اپنے دل کی بھی حفاظت کر رہے ہیں, اپنی سوچوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں, نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں, پیر شریف کا بھی روزہ رکھتے ہیں, تو جمعہ رات کا بھی روزہ رکھتے ہیں, کہ سنت ہے, روزوں سے ان کو محبت ہے, گناہ سے ان کو نفرت ہے. اس میں نفس پر تو یہ پہاڑ کے برابر ہے, نفس کشی کرتے ہیں, اس سخت گرمی میں بھی روزے رکھ رہے ہیں, پیاس برداشت کر رہے ہیں, بھوک برداشت کر رہے ہیں, تو پھر ان کو نیکیاں ملتی ہیں, اللہ پاک کی بارگاہ سے مقام ملتے ہیں, مرتبے ملتے ہیں, جو گناہ سے بچتے ہیں, جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو متقی ہے. اور متقی کون ہے؟ جو بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچتا ہے. تو اس کو کتنا بڑا مقام ملا کہ رب کی بارگاہ میں وہ عزت والا, کتنا بڑا مقام. یہی مقام اصل مقام ہے. دنیا کے مقام کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. موت آئے گی, روح نکل جائے گی, کون سا مقام ہے, کون سا مرتبہ ہے؟ قبر میں چلا جائے گا, کون اس کو پہچانتا ہے, کون ان کو جانتا ہے؟ کوئی نہیں. لیکن جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں, اپنی آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرتے ہیں, جو خوف خدا والے ہوتے ہیں, تو ان کے مقام ہوتے ہیں, پھر مرتبے ہوتے ہیں. ان کو مقام نہیں چاہیے ہوتا, ان کو مرتبہ نہیں چاہیے ہوتا, ان کو شہرت نہیں چاہیے ہوتی ہے, لیکن اللہ پاک ان کو عزت عطا فرماتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ عزت دے جسے چاہے, وہ ذلت دے جسے چاہے. تو مقام اور مرتبہ تو اس کا ہے, اور آخرت میں بھی اس کا مقام ہے, اور آخرت میں بھی اس کا مرتبہ ہے. ہم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق سنا نا, آپ صراط مستقیم پر چلنے والے تھے, عدل کرنے والے تھے, انصاف کرنے والے تھے آپ, تو آپ کو کتنا بڑا مقام ملا, کتنا بڑا مرتبہ ملا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70,000 کی شفاعت کروائیں گے. کیسا مقام ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا, 70,000 کی عثمان غنی رضی اللہ عنہ شفاعت کروائیں گے. تو جس کو جو دینی عہدے, مقام, مرتبے ملے, یہ اللہ کی عطا سے ملے, اور وہ شفاعت بھی کروائیں گے. اور دوسری طرف وہ بندہ جو خود بھی نیک ہو, سیدھے رستے کا مسافر ہو, دوسروں کو بھی سیدھے رستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہو, یہ اور وہ بیکار دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے, ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چلن کے ناظرین, اس آیت کریمہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دو شانیں بھی بیان ہوئی ہے. فرمایا یأمر بالعدل, عدل کا حکم کرتا ہے, یعنی آپ وہ ہیں کہ جب بولتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہو علی صراط مستقیم، ترجمہ کنز العرفان، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ شان والے ہیں کہ خود بھی سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور آپ کی سیرت انتہائی نیک اور پاکیزہ ہے، پاکیزہ سیرت والے ہیں، نیک سیرت والے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، عدل کرنے والے ہیں۔ تو یہ کتنے پیارے وصف ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں اور ہمیشہ سیدھے رستے پر چلنے والے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بلند رتبہ والے ہیں، آپ کی اونچی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے اخلاق جیسے اعلی اخلاق والا فرمایا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہزادی مصطفیٰ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، ایک دن سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے ابو جان رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے آپ کے سر مبارک میں کنگھی کرنے کی سعادت پائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سے فرمایا، بیٹی تم نے ابو عبداللہ یعنی عثمان غنی کو کیسا پایا؟ عرض کیا وہ بہترین آدمی ہے۔ فرمایا یعنی بیٹی عثمان کی عزت کیا کرو، بے شک وہ اخلاق میں مجھ سے بہت مشابہت رکھنے والے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست بات ہے میرے پیارے اسلام بھائیو، اعلی اخلاق والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خلق کو اللہ پاک نے عظیم فرمایا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کو اللہ پاک نے عظیم فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اخلاق کی تعریف فرما رہے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیارے اخلاق کتنے کمال کے ہوں گے، کیسے با اخلاق تھے، کیسی سیرت والے تھے، کیسے کردار والے تھے ہمارے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ ایک ایمان افروز حدیث پاک سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان کو میرے پڑوس میں رہنے کی سعادت ملی، عثمان کو میرے پڑوس میں رہنے کی سعادت ملی، 40 دن اور 40 راتیں عثمان نے میرے پڑوس میں گزاری، اس دوران میں نے اس کی جانب سے پانی گرنے کی بھی آواز نہیں سنی۔ بس عثمان کتنا اچھا پڑوسی ہے، عثمان کتنا اچھا پڑوسی ہے میرے پیارے اسلام، کتنی کمال کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے بہترین پڑوسی قرار دیں اس کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی ایک تو وہ شخص ہے جو بے نمازی ہے، دین سے دور ہے، سنتوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، مسلمان ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، تو اس کی بات بھی مانی جائے گی، یعنی بے نمازی ہے، دین سے دور ہے، سنتوں سے دور ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، تو مطلب اس کی بات بھی مانے گا نا۔ یعنی تو پڑوسی کے جو پڑوسی ہے وہ اصل کردار کی سند تو وہ دیتا ہے، کردار کی سرٹیفکیٹ تو وہ دیتا ہے۔ ویسے تو بندہ اپنے آفس میں، اپنے جہاں کاروبار کرتا ہے وہاں پر، یا اپنی دکان میں، اپنے گودام میں، وہاں جاتا ہے تو بہت اچھے انداز سے ملتا ہے، کسی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے تو مسکرا کر بھی ملتا ہے، اچھے انداز سے بھی ملتا ہے، تو کوئی اس کو کہے کہ اچھا آدمی ہے تو ٹھیک ہے وہ کہے، لیکن اصل جو کردار کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ وہ پڑوسی دیتا ہے، کیونکہ پڑوسی کو پتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے، پڑوسی کو پتا ہے کہ اس کا گھر کیا ہے، کہ پڑوسی کو پتا ہے کہ اس کے گھر سے کتنی چیخوں پکار کی آوازیں آتی ہیں, کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, کتنے جھگڑے ہوتے ہیں, کتنے برتن بچتے ہیں, کتنے برتن گرتے ہیں, کتنی گالیاں, کتنا شور شرابہ ہوتا ہے. اس کے بچوں سے پتا چلتا ہے, اس کے بچوں کی گفتگو سے پتا چلتا ہے, ان کے بچوں کی عادت سے پتا چلتا ہے. کیونکہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے نا بچوں کو, جو بھی تربیت بچے جو کریں گے وہ ماں باپ کی تربیت سے ہی وہ چیز ہوتی ہے. کہ ماں باپ جیسی تربیت کریں گے اولاد ویسی ہی ہوگی, اولاد کی زبان بھی ایسی ہوگی جس طرح کی ماں باپ کی زبان ہوگی, اولاد کا کردار انداز وہی ہوگا جو ماں باپ کا ہوگا. تو بچوں سے پتہ چلتا ہے, بچوں کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے, بچوں کے انداز سے پتہ چلتا ہے. تو پڑوسی جو ہے وہ اصل ہوتا ہے کہ بھائی پڑوسی پڑوسی کی کتنی خدمت کرتا ہے, اس کی پریشانی میں کتنا اس کی مدد کرتا ہے, اس کے غم کتنے دور کرتا ہے. یہ غم دور کرنے کی کیا بات, غم دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, شور کر رہا ہوتا ہے, شرابہ کر رہا ہوتا ہے. بعض لوگ آدھی آدھی رات کو جو ہے وہ گانے بجا رہے ہوتے ہیں اور زور زور سے بجا رہے ہوتے ہیں, ان کے گھر میں کوئی تقریب ہو تو صرف ایک پڑوسی نہیں پورا محلہ جو ہے وہ گونج رہا ہوتا ہے. کسی کو صبح کام پر جانا ہے, کسی کو کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان حال ہے, کوئی مصیبت میں گھرا ہوا ہے, کوئی آزمائش میں پڑا ہوا ہے, کوئی جو ہے وہ سونے نیند کی ٹیبلٹ لے کر سویا پھر نیند نہیں آ رہی اور یہ دم دما دم اور شور شرابہ ہو رہا ہے, اتنا پورا محلہ گونج رہا ہے. پھر کتنوں کو تکلیف ہوتی ہے, کتنوں کو تکلیف ہوتی ہے, کتنوں کو تکلیف دیتے ہیں اور وہ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں, وہ بارات آ رہی ہے, کبھی تو یہ ہو رہا ہے. تو بھائی یہ ویسے ہی کام درست نہیں ہے, گناہ کے کام ہے. پھر پڑوسیوں کو ایذا دینا, پڑوسیوں کو تکلیف دینا, ان کو اور دکھ ان کے بڑھانا, تو یہ درست تو نہیں ہے. تو بعض لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا. میرے اہل سنت دامت برکات العالیہ نے تو بڑی تربیت فرمائی, یعنی نعت خوانیاں بھی ہوتی ہے, نعت خوانی, ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ثنا خوانی. لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ اگر محلے میں اس طرح کرو گے, رات کے وقت کرو گے, تو بھائی کسی کو سونا ہے, کسی کو کام پر جانا ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کا بچہ بیمار ہے, کسی کا چھوٹا بچہ ہے, اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, وہ روتا ہے, تو ماں کو کتنی تکلیف ہے, والد کو کتنی تکلیف ہے. تو کسی کو تکلیف تھوڑی دینی چاہیے, کسی کو ایذا تھوڑی دے سکتے ہیں. آپ کو نعت خوانی کرنی ہے بھائی اپنے گھر میں کریں, پورے محلے کو تو تکلیف نہیں دیں گے نا اس طرح سے. سونا تو اس کا حق ہے نا کہ نہیں ہے. ایک مرتبہ امیر اہل سنت کے گھر پر ہم موجود تھے, چھت پر وہ ایک چل رہی تھی ملاقات وغیرہ, تو مائک پر نعت پڑی, تو امیر اہل سنت رات کا وقت, آپ نے روک دیا ان کو اور فرمایا کہ برابر میں جو اور رہنے والے ہیں وہ کوئی سو رہا ہوگا, کوئی کیا کر رہا ہوگا, تو بھائی بغیر مائک کیا پڑھو اور آواز یہیں تک رہے, وہاں نہ جائے, تکلیف نہ ہو. تو اصل جو میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو کردار کی سند ہے وہ کون دیتا ہے؟ پڑوسی دیتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے کردار کی سند عطا فرمائے اور کسی کے متعلق میرے آقا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پڑوسی کتنا اچھا ہے, تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں میرے پیارے اسلام بھائیوں. تو ہمیں سبق ملا, ہم غور کریں کیا ہم اچھے پڑوسی ہیں, ہم غور کریں کیا ہم پڑوسی کی مدد کرتے ہیں, کیا ہم پڑوسی ہماری حرکتوں کی وجہ سے تنگ تو نہیں ہیں, اس کی نیند تو خراب کرنے والے ہم نہیں ہیں, اس کے غم بڑھانے والے تو ہم نہیں ہیں, پڑوسی کے بچوں کو تکلیف دینے والے تو ہم نہیں ہیں. ہم اپنے پر غور کریں کیا ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اور پڑوسی کے تو کتنے مطلب احکامات بیان ہوئے, یہ تو پورا چیپٹر ہے پڑوسیوں پر, تو پورا چیپٹر ہے پڑوسیوں پر میرے پیارے اسلامی بھائی. ہاں پڑوسی کی خیر خواہی ہم کرتے ہیں, خوشی ہو غمی ہو ان کا ساتھ ہم دیتے ہیں, یہ سوچنے کی باتیں ہیں. ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اللہ پاک کی قسم اٹھائی, فرمایا اللہ پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, واللہ لا یؤمنو, اللہ پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, واللہ لا یؤمنو, اللہ پاک کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو, جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت رات بھر عبادت کرتی ہے, دن میں روزے رکھتی ہے, بڑی نیک ہے, صدقہ و خیرات بھی بہت کرتی ہے, مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں، ہی من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک دوسری عورت کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت فرض نمازیں پڑھتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں اور کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتی۔ ارشاد فرمایا ہیا من اہل الجنہ، وہ جنتی عورت ہے، وہ جنتی عورت ہے۔ اے عاشقان رسول، آج اس حدیث پاک پر بار بار غور کرنے کی حاجت ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کس قدر نقصان میں ہے، مگر افسوس ہمارے ہاں اس بات کا خیال ہی نہیں کیا جاتا۔ لوگ اپنے گھر کا کوڑا کچرا اٹھا کر پڑوسی کے دروازے پر رکھ دیتے ہیں۔ پڑوسی کے راستے میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں رکھنی نا، ان کے سامنے رکھنا ان کو تکلیف پہنچ، تکلیف ہوگی نا اس سے۔ گھر میں وقت بے وقت ادھم مچاتے ہیں، شور کرتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ ہمارے شور سے پڑوسی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ پڑوسی کو بھائی نہ ہرگز ستانا، وگر نہ جہنم بنے گا ٹھکانا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیارے پیارے اخلاق اور عبادت گزار طبیعت کا جو ہم ذکر سن رہے تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یتیم بچہ تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کی کفالت فرماتے تھے، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ کے خاندان میں جتنے یتیم ہوتے ان سب کو اپنی ذمہ داری میں لے لیتے تھے۔ کتنی پیاری عادت مبارکہ تھی، کتنی پیاری عادت مبارکہ تھی۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ جو ایک یتیم بچہ تھا اس نے عرض کیا کہ حضور، اب آپ خلیفہ ہیں تو مجھے بھی کوئی عہدہ دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا، آپ کو کھانے پینے وغیرہ اخراجات کی ضرورت ہے، میں آپ کی کفالت کروں گا، عہدے کی طلب مت رکھو۔ وہ لڑکا کہنے لگا بس پھر مجھے اجازت دے دیجئے، میں خود ہی کما کر کھا لیا کروں گا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کمال دیکھیے، فرماتے ہیں آپ نے اس یتیم لڑکے کو کافی سارا ساز و سامان دیا اور فرمایا بیٹا جہاں تم جانا چاہو تم آزاد ہو۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے کہ پورے خاندان میں، یعنی دور نزدیک کے جو رشتے دار ہیں، جہاں جہاں یتیم بچے ہوتے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو اپنی پرورش میں لے لیا کرتے ہیں۔ اور پھر یتیم کے ساتھ بھلائی دیکھیے، کیسی بھلائی فرمائی۔ وہ لڑکا ابھی بڑا نہیں ہوا تھا، یعنی یتیم تو وہی ہوگا نا جو نابالغ ہے، بالغ ہونے کے بعد پھر وہ یتیم نہ رہا، یا تو وہ بھائی سبھی پھر تو 70 سال 80 سال کے یتیم ہی کہلائیں گے کہ ان کے والد کہاں ہوتے، عمر نہیں ہوتے اتنی بڑی عمر کے۔ تو یتیم تب ہی تک ہے جب تک وہ نابالغ ہے، بالغ ہوا تو وہ یتیم نہیں ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کے ساتھ کسی شفقت فرمائی کہ ابھی وہ بڑا نہیں ہوا تھا مگر وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، خود کما کر کھانا چاہتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندیاں نہیں لگائیں بلکہ ساز و سامان عطا فرمایا، مال عطا کیا تاکہ یہ اپنا کام کاج شروع کر سکے۔ کاش ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے، عید ہو، تہوار ہو، کوئی کپڑا خریدیں تو یتیم کو بھی یاد رکھیں، یتیم کو بھی جو ہے وہ کپڑے دلوا کر دے گی، اس کا والد نہیں ہے اس کو کون کپڑے لے کر دے گا۔ یتیم وہی ہوتا ہے نا کہ جس کا والد دنیا سے چلا گیا، اور وہ نابالغ ہے بھائی، تو اس کا والد نہیں ہے۔ اب وہ یتیم بچہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا والد ہے، یہ والد بچے پر شفقت کر رہا ہے اپنے، اس کو چیز بھی دلا کر دے رہا ہے، اس کو کپڑے بھی دلا کر دے رہا ہے، اس پر اسے شفقت بھی دے رہا ہے، اسے محبت بھی دے رہا ہے، تو اس کو احساس تو ہوتا ہے نا کہ میرے والد ہوتے ہیں، میرے تو والد ہی نہیں ہے، مجھ پر کون شفقت کرے گا، مجھ سے کون محبت کرے گا، مجھے کون کپڑے دلائے گا، میری خواہشات کون پوری کرے گا، میری ضد کون سنے گا۔ یہ تو صحیح نا، بچہ احساس تو ہوتا ہے نا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، احساس ہوتا ہے، بچوں میں بھی سرا کی سمجھ تو ہوتی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں نا، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 1.5 سال کے، اور وہ آپ اس کو لو تو آپ کے ہاتھ میں آئیں گے تو رونے لگیں گے، والد کے ہاتھ میں ہوں گے تو چپ ہو جائے، نہیں وہ اتنا پہچانتا ہے کہ میرا والد ہے نا، تو احساس ہوتا ہے۔ تو اپنے بچے کے لیے لے رہے ہیں تو یتیم بچے کو بھی کپڑے دلوا دیں، اسے بھی خرچی دیں، اس کے لیے بھی کچھ میوے لیں، اس کو بھی کچھ فروٹ مل جائے، ڈرائی فروٹ ان کو بھی مل جائے۔ آپ کے بچوں کے لیے اچھے اچھے کپڑے آپ لے رہے ہیں تو بھائی ایک یتیم کو بھی یاد رکھ لیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دور دور سے سارے جو یتیم ہوتے تھے ان کو اپنی پرورش میں لے لیا کرتے تھے، صراط مستقیم پر تھے نا، آخرت کی تیاری کرنے والے تھے نا، خوف خدا والے تھے نا، نیکیوں کے حریص تھے۔ تو یتیم کو بھی کچھ جیب خرچ دے دینا چاہیے، یتیم کا ماہانہ خرچ مقرر کر دینا چاہیے جس سے بن پڑے۔ اللہ پاک نے جس کو عطا کیا ہے، مال دیا ہے، تو بھائی یتیم کی مدد کر دے، کچھ ماہانہ خرچ ان کا مقرر کر دیں تاکہ یہ اچھی طرح سروائیو کر سکے۔ جی ہاں، اللہ پاک نے بہت دیا ہوتا ہے، تجوریوں میں پیسہ رہ جاتا ہے، بینک میں پیسہ رہ جاتا ہے، سونے کی صورت میں پیسہ پڑا رہ جاتا ہے، اور زندگی بھر پڑا ہی رہتا ہے، کام میں نہیں آتا، جمع ہی رہتا ہے۔ یار یہ پیسہ کس کام کا، جو صرف بینک میں ہی رکھا ہوا ہے، جو صرف تجوری میں ہی رکھا ہوا ہے، سونے کی صورت میں سو رہا ہے، کسی کے کام ہی نہیں آ رہا۔ بھائی کسی کے کام آئے، رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے، رائے خدا میں دینے سے کم تھوڑی ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ ہاں نیکیاں الگ ملتی ہیں، تو اللہ پاک نے دیا ہے تو کسی یتیم کا ماہانہ خرچ اپنے اوپر لے لیں، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ مگر یتیم کے ساتھ سب سے بہترین بھلائی یہ ہے کہ اسے پیروں پر کھڑا کر دیا جائے، ہاں یعنی اس کو کوئی ہنر سکھا دیا جائے، کوئی اعلیٰ تعلیم دلوا دیں۔ اللہ پاک نے طاقت بخشی ہو تو اسے کاروبار بنا کر چلا کر دے دیں، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ یہی کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے، دعوت اسلامی بھی کر رہی ہے، ایک باقاعدہ یتیم خانہ بنایا جا رہا ہے کراچی میں الحمدللہ، اور وہ ماشاءاللہ بہت بڑی عمارت کھڑی ہو گئی ہے الحمدللہ۔ تو وہاں ان کو دینی تعلیم بھی دی جائے گی، دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی، حافظ بھی بنایا جائے گا، عالم بھی بنایا جائے گا، قاری بھی بنایا جائے گا، کھلایا بھی جائے گا، پلایا بھی جائے گا، رہائش بھی دی جائے گی، اور ان کو ہنر بھی سکھائے جائیں گے، ان کو پیروں پر اپنے کھڑا بھی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے الحمدللہ، کام جاری ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب یتیم کو مارا جائے تو اس کے رونے کے سبب عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، فرشتو یتیم کو کس نے رلایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں نہیں معلوم۔ ارشاد ہوتا ہے، گواہ ہو جاؤ، جو اس روتے ہوئے یتیم کو خوش کرے گا میں روزے قیامت اسے نعمتیں عطا فرما کر راضی کروں گا۔ جو یتیم کو خوش کرے گا اللہ روزے قیامت اسے نعمتیں عطا کرے گا، نعمتیں عطا کر کے اللہ اس کو راضی کر دے گا جو یتیم کو خوش کرے گا۔ اللہ اکبر، کیسی شان والی بات ہے۔ آج یتیموں کا دل خوش کر لیجئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے پیار کیجئے، ان کا دل لبھائیے، ان کی پسندیدہ چیزیں انہیں کھلائیے، ان کی کفالت فرمائیے، ان کے جائز ارمان پورے فرمائیے۔ کل روز قیامت جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی ہی فکر ہوگی، ماں اکلوتے کو چھوڑے گی، باپ بیٹے سے ہاتھ چھڑائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے غضب کے دن اللہ پاک اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا، یتیم کو خوش کرنے والے کو اللہ پاک خوش کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی عادت کریمہ ہم نے سنی کہ یتیموں کی پرورش فرماتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی کفالت کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور عادت مبارکہ سنتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک عادت کریمہ یہ تھی کہ حضرت عمران بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ صبح کے وقت مسجد میں تشریف لائے، وہی دروازہ جس سے آپ روزانہ مسجد میں داخل ہوتے تھے، اس روز بھی اسی دروازے سے داخل ہوئے۔ دروازہ کھولتے وقت آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے پیچھے کوئی ہے، کسی سے فرمایا دیکھو یہاں کیا ہے۔ دو چار لوگ اٹھے، دیکھا تو وہاں ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ ننگی تلوار تھی، اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ بولا میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ کس لیے؟ کہنے لگا آپ نے یمن میں جس شخص کو گورنر بنایا ہے اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، چونکہ وہ آپ ہی کا مقرر کیا ہوا ہے لہٰذا مجھے آپ پر غصہ تھا۔ آپ نے پیار سے فرمایا، وہ جان کا دشمن ہے، ننگی تلوار لے کر آیا ہے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا پیار سے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس گورنر کی شکایت مجھے لگاتے، اگر میں انصاف نہ کرتا تو مجھ پر غصہ کرتے، مگر تم نے پہلے ہی قتل کا ارادہ بنا لیا۔ پھر آپ نے ارد گرد موجود لوگوں سے فرمایا تم کیا کہتے ہو، اس شخص کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سب نے عرض کیا امیر المومنین یہ آپ کا دشمن ہے، اللہ پاک نے آپ کو اس پر قابو دیا ہے، یعنی اسے سخت سزا دیجیے، مگر قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دشمنوں کو بھی معاف فرمانے والے تھے، آپ دشمنوں کو بھی معاف فرمانے والے تھے۔ آپ نے فرمایا اس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا مگر اللہ پاک نے مجھے اس سے بچا لیا، یہ کہہ کر آپ نے اس شخص کو معاف فرما دیا۔ ہاں، جو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، ننگی تلوار لے کر آیا تھا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ ہم کس کو معاف کرتے بھائی؟ ہم ایک روپیہ معاف نہ کریں کسی کو۔ ہاں، وہ تو شہید کرنے آیا تھا، اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانی دشمن کو معاف فرما رہے ہیں۔ افسوس، ہمارے ہاں تو لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی معاف نہیں کرتے، بات بار پر اکڑتے ہیں، غصہ کھاتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، دل میں دشمنی پال لیتے ہیں، بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا رواج ہے، یعنی سامنے والا جو تکلیف پہنچائے اس سے بڑھ کر زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ کاش ہمیں سمجھ نصیب ہو جائے، معاف کرنا اللہ پاک کا طریقہ ہے، معاف کرو معاف کیے جاؤ گے، رحم کرو رحم کیے جاؤ گے۔ جب بندہ بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس معاف کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں، ایک واقعہ تو کئی مرتبہ ہم نے سنا ہوگا، ایک شخص گھر پر آیا بیٹھا کھانے کے لیے، اب کھانا جیسے ہی اس نے شروع کیا کھانا تو نمک نہیں تھا کھانے میں، بڑا غصہ آیا، تھکا ہوا ہے، ہرا ہوا ہے، اور کھانے بیٹھا تو نمک ہی نہیں ہے، بیوی نے نمک ڈالنا بھول گئی تھی، تب اس کو غصہ آیا۔ اب یہ غصہ اتار سکتا تھا، بول سکتا تھا، چیخ سکتا تھا، چلا سکتا تھا، قدرت تھی اس کو اس پر، لیکن اس کو خیال آیا کہ آج اس نے غلطی کی، آج میں اس کی گرفت کروں گا تو میں بھی تو بڑی غلطیاں کرتا ہوں، میں بھی تو اپنے رب کی بڑی نافرمانیاں کرتا ہوں، اس رب کو مجھ پر قدرت ہے، تو میں نے اس کی گرفت کی اور میرے رب نے بھی مجھ پر میری گرفت فرما لی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس شخص نے دل ہی دل میں اپنی بیوی کو معاف کر دیا، کوئی کاروائی نہیں کی، کوئی زد و کوب نہیں کیا، کوئی شور نہیں کیا، کوئی چیخا چلایا نہیں۔ اس کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا۔ وجہ یہ بنی کہ وہ بیوی نے جو کھانے میں نمک نہیں ڈالا تھا تو میں نے جو دل ہی دل میں اس کو معاف کر دیا تھا نا، تو میرے رب نے فرمایا کہ تو نے میری بندی کو معاف کیا، جا میں تجھے آج معاف کرتا ہوں۔ تو معاف کرو معاف کیے جاؤ گے، رحم کرو رحم کیے جاؤ گے۔ تو معاف کرنا اللہ پاک کا طریقہ ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ پاک کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ جو معاف کرتا ہے وہ معافی پاتا ہے۔ ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہاں معاف کریں، معاف کریں، درگزر سے کام لیں، درگزر سے کام لیں۔ معافی نہیں کرتے ہم، معاف ہی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں گرفت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ بھائی بڑی بڑی بات پر بھی رشتہ نہ توڑے نا، معاف کر دیں، معاف کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، لڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پھر کتنی خرابیاں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جھگڑا تو خود ایک بہت بڑی خرابی ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر رشتہ ٹوٹتا ہے، پھر معاذ اللہ گالیاں نکلتی ہے زبان سے، جی ہاں، اور رشتہ ٹوٹنا کوئی معمولی بات ہے؟ ہاں، کہ شب براءت میں بھی جب اللہ پاک کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، تو رشتہ توڑنے والا نہیں بخشا جاتا، اس کو چھوڑ دو جس نے رشتہ توڑا ہوا۔ ہاں، شب قدر کی رات بھی بخشش کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے، رشتہ توڑنے والا نہیں بخشا جاتا۔ کوئی بھی مبارک راتیں آئیں، مبارک دن آئیں، مبارک وقت، مبارک گھڑیاں آئیں جس میں بخشش اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوتے، تو رشتہ توڑنے والے کو نہیں بخشا جاتا میرے پیارے اسلام۔ تو کیوں رشتہ توڑ رہے ہیں؟ بات میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بات میں کچھ نہیں ہوتا، تو دل کی سختی ہوتی ہے، دل کی سختی ہوتی ہے، کہ بعض لوگوں کی تسکین جو ہے وہ جھگڑے میں ہوتی ہے، گالیاں دینے میں اس کو لذت ملتی ہے، گندی لذت ہوتی ہے، اس کا نفس اس میں راضی ہوتا ہے کہ بس ڈانٹنے میں، جھاڑنے میں، چیخنے میں، چلانے میں، گالیاں دینے میں، مارنے میں، بس یہ ان کی یہ خصلت ہوتی ہے، اچھی خصلت نہیں ہے، یہ اچھی فطرت نہیں ہے، اگر یہ ہے تو تبدیل کریں بھائی، اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اپنے نفس پر کنٹرول کریں، صبر کریں، برداشت کریں، خوف خدا بڑھائیں، محشر کے دن کو یاد رکھیں، رب کی گرفت کو یاد رکھیں، میرے رب نے میری گرفت فرما لی تو پھر کیا ہوگا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بعض لوگ تو اپنے نوکروں کو نہیں چھوڑتے، ان کو بھی مارتے ہیں، مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، وہ مجبور ہے، پریشان ہے، بیٹھا ہوا ہے، کام کہاں جائے گا، حالات ایسے نہیں ہے، مہنگائی ہے، چھوڑ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، تو کہتے ہیں نا کہ بعض تو تنخواہ جو ہے وہ آدھا کام کرنے اور آدھا گالیاں دینے کی دیتے ہیں، آدھا مارنے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی پر، ظلم نہیں کرنا چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے، تو صبر پیدا کریں، برداشت پیدا کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ معاف فرمانے والے تھے، اللہ پاک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں بھی صدقہ نصیب کرے، ہمیں بھی معاف کرنے والا بنائے، ہمیں بھی درگزر کرنے والا بنائے، عدل و انصاف کرنے والا بنائے، ہماری بھی سیرت اچھی ہو جائے، ہمارے بھی اخلاق اچھے ہو جائے، ہم بھی اچھے پڑوسی ہو جائیں، ہم بھی یتیموں پر شفقت کرنے والے ہو جائیں، پکے نمازی ہو جائیں، سچے عاشق رسول ہو جائیں، آخرت کی تیاری کرنے والے ہو جائیں۔ اب کتنا جی جی کے بھی کتنا جی لیں گے بھائی، ایک دن مرنا ہے آخر، موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر، موت ہے، 100 برس بھی جی لیں پھر موت ہے، اب 200 برس بھی جی لیں تو پھر موت ہی ہے نا، مرنا تو ہے ہی نا آخر میں، کسی کو بھی رہنا نہیں ہے، نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی رہے گا، جب کوئی نہیں رہا تو آپ اور میں کیا رہیں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے، تو ہمیں یہاں نہیں رہنا، تو عقل مند کون ہے، عقل مند وہ ہے کہ جس کو جا رہنا اس کی تیاری کر لے، اس کو بنا لے، اب اپنی آخرت بنا لے، ہے نا، کچھ آخرت بنا لے، جلد نیکیاں کما لے، کوئی نہیں بھروسہ ہے بھائی زندگی کا، تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور موت کے لیے مرض کی ضرورت نہیں ہے، موت کے لیے عمر کی بھی قید نہیں، ایک دن کا بچہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، جس کو مرض لگے گا اسی کو موت آئے گی، 70 سال کے بعد موت آتی ہے، 80 سال کے بعد موت آتی ہے، اس سے پہلے موت نہیں آتی، ایسا ہے نہیں ہے ایسا میرے پیارے اسلامی بھائیو، نہیں ہے ایسا، بلکہ جوانی میں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، دیکھو نا بوڑھے کتنے، امیر علیہ السنت فرماتے ہیں دیکھو بوڑھے کتنے اور جوان کتنے، جو کل جوان تھا وہ آج بوڑھا ہوگا، جو آج جوان ہے کل بوڑھا ہوگا، تو کل جوان تھا وہ آج بوڑھا ہوگا، تو بوڑھے پھر کم کیوں نظر آتے، تو پتہ چلا بوڑھاپے تک لوگ پہنچ ہی نہیں رہے، اچھا پہنچ بھی گئے تو پھر بیماریاں، جو جوانی کی جو صحت ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں تو نہیں ہوتی نا، یعنی 40 سال 30 سال اور 70 سال والا سیم ہوگا ایسا تو نہیں ہو سکتا، 60 سال والے سیم ہوگا، اس کا چلنا سیم، اس کا بیٹھنا سیم، اس کا کھانا سیم، اس کا دوڑنا سیم، ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ بوڑھا صرف بال سفید تھوڑی ہوتے ہیں، آنکھ بھی بوڑھی ہوتی ہے، سنوائی بھی بوڑھی ہوتی ہے، ہاتھ بھی بوڑھے ہوتے ہیں، پاؤں بھی بوڑھے ہوتے ہیں، زبان بوڑھی نہیں ہوتی، ہرس بوڑھی نہیں ہوتی، یہ دو چیزیں، زبان اور چلنے لگ جاتی ہے، ہرس اور بڑھنے لگ جاتی ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر کرے، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ الکریم اس ماحول سے وابستہ رہیں گے، آخرت کی تیاری ہوگی انشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ